يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر القلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. آپ تمام نماز گزاران محترم اور خود اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کو تقوی کے زیر سایہ بسر کریں، با تقوی زندگی بسر کریں. اللہ نے ہمیں خلقت کا لباس عطا کیا، لباس خلقت پہنایا، اور پھر خلقت کے لیے ایک مقصد معین کیا کہ ہم بلا مقصد پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اللہ نے معین کیا ہے اس راستے کا نام ہدایت ہے، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، منزل مقصود تک پہنچانا. اس کے لیے نظام ہدایت اللہ نے مقرر کیا، اور نظام ہدایت جن چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، جن پلرز پر ٹکا ہوا ہے، جن ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، ان میں سے ایک ستون کا نام تقویٰ ہے، کہ بغیر تقویٰ کے انسان ہدایت نہیں پا سکتا اور اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اور جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کو دنیاوی خطرے اور اخروی خطرے، دنیا میں بھی کچھ خطرے ہیں انسان کو اور آخرت میں بھی کچھ خطرے ہیں، دونوں خطروں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ مقرر کیا کہ تقویٰ حفاظتی تدبیر ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی حفاظت کا انتظام ہے تقویٰ. اگر ہم با تقویٰ زندگی گزار رہے ہیں، ہم محفوظ زندگی گزار رہے ہیں، پروٹیکٹڈ لائف. تقویٰ وہ تدبیر کا نام ہے کہ جس کو مقرر کیا اللہ نے لیکن اپنانا ہم بندوں کو ہے، مقرر اللہ کی طرف سے ہے لیکن اپنانا ہم کو ہے، ہم بندوں کو ہے. یہ حکیمانہ الہی تدبیر جو انسان کے ظاہر اور اس کے باطن کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تقویٰ کی ترویج کرنا یعنی تقویٰ کو معاشرے میں عام کرنا، یہ نبیوں کی ذمہ داری رہی ہے اپنے دور میں، نبیوں کے بعد اماموں کی ذمہ داری رہی ہے، اماموں کے بعد علماء کی ذمہ داری رہی ہے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں مومنین پر بھی واجب ہے کہ تقویٰ کو عام کرے معاشرے میں، با تقویٰ معاشرہ بنائیں، متقی معاشرہ تشکیل دیں. یہ شدید اہتمام اللہ کی طرف سے ہے، کس لیے؟ تاکہ سوسائٹی با تقویٰ سوسائٹی بن جائے، متقی سوسائٹی بن جائے، سوسائٹی میں تقویٰ کا چلن عام ہو جائے. اور اس یعنی اتنا شدید اہتمام اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اتنا شدید اہتمام ہے کہ معاشرہ با تقویٰ بن جائے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں معاشرے میں وہ تقویٰ جو ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، کیونکہ شیطان، نفس امارہ، لذات، شہوات، خواہشات انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں تقویٰ کے بغیر، دین کو سمجھ رہے ہیں تقویٰ کے بغیر، جبکہ قرآن میں ہر کام کی بنیاد، ہر کام کا بیس قرآن نے کہا ہے کہ تقویٰ پر رکھا جائے. جو بھی کام تم شروع کرو اس کام کا اس کام کی بنیاد، اس کام کا بنیادی ستون تقویٰ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ ہر جمعے میں جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے جمع ہو جائیں، خطیب جمعہ کا کام کیا ہے؟ خطیب جمعہ کا کام یہ ہے کہ نمازیوں کو، جو لوگ حاضر ہیں، ان کو تقویٰ کی طرف دعوت دے، ان کو تقویٰ کی طرف بلائے، ان کو نصیحت کرے، ان کو واعظ کرے کہ وہ باتقویٰ زندگی گزاریں. اسی لیے ہر دن جو ہم چار رکعت نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، لیکن جمعے کے دن ہم جمعے کی دو ہی رکعت پڑھتے ہیں، دو رکعت نہیں پڑھتے، ان دو رکعتوں کی جگہ ان دو خطبوں کو قرار دیا گیا جن میں کہا گیا ہے کہ نمازیوں کو جمعے میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں مومنین، ان کو تقویٰ کی دعوت دی جائے. اور کن عملی میدانوں میں انسان کو تقویٰ اختیار کرنا ہے؟ عرض کیا کہ تقویٰ فقط خاص زمانی مسجد میں جتنی دیر ہے، یا جتنی دیر کسی مجلس میں، کسی مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے اتنی دیر تک متقی بنے رہے، پھر اپنے کاروباری زندگی پر لگ گئے، اپنی تعلیمی زندگی پر لگ گئے، اپنی سیاسی زندگی پر لگ گئے، تو پھر تقویٰ رخصت ہو گیا. ایسا نہیں ہے. تقویٰ کا سایہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کے پاس طالب علمانہ تقویٰ ہونا چاہیے. اگر آپ کاروباری شخص ہیں تو آپ کے پاس کاروبار میں دخیل، کاروبار میں جو تقویٰ ضروری ہے وہ تقویٰ ہونا ضروری ہے. غرض جس شعبے سے، جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہو، آپ کے اندر تقویٰ ہونا ضروری ہے. اور کن شعبوں میں انسان متقی بنا رہے، اس کی ایک منظر کشی جو قرآن مجید نے کی کئی ہفتوں سے، جو بیان ہو رہا سورہ مدثر میں، کہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ نجات یافتہ گروہ ہے. نجات یافتہ یعنی جو نجات پا گئے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اصحاب یمین ہیں. نجات یافتہ گروہ کون ہیں؟ اصحاب یمین، سیدھے ہاتھ والے. اصحاب یمین، سیدھے ہاتھ والے. فی جنات یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہیں کس سے؟ جنت میں جو لوگ موجود ہیں وہ سوال کر رہے ہیں مجرموں سے. عن المجرمین، مجرم کون ہیں؟ وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے، وہ لوگ جو اپنے مقصد خلقت تک پہنچ نہیں سکے، وہ لوگ جن کو نجات نہیں ملی، ہلاک شدہ افراد سے، مجرموں سے جنت میں موجود لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. ما سلککم فی سقر، اے جہنم والو، کس وجہ سے تم جہنم میں آ پہنچے؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ ان کو تعجب ہے، اصحاب یمین کو، نجات یافتہ لوگوں کو تعجب ہے کہ تم لوگ ہدایت کا اتنا اچھا انتظام اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود بھی جہنم میں پہنچ گئے. کیا بات ہے کہ تم جہنم میں پہنچ گئے؟ تو انہوں نے چار وجہ بیان کی. قالوا لم نکو من المسلین، انہوں نے کہا کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اس لیے ہم آج جہنم میں پہنچ گئے. دوسری وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ ولم نکو نطعم المسکین، ہم محتاجوں کو، مسکینوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، یعنی مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے. جو ممکنہ مدد ہم سے ہو سکتی تھی محتاجوں کی، وہ ممکنہ مدد ہم نے ان تک نہیں پہنچائی، آج اسی لیے ہم جہنم میں ہیں. تیسری وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خوض کرتے تھے. خوض کرنا یعنی بیکار باتیں کرتے تھے، بے مقصد، بلا مقصد، نہ دنیاوی کچھ فائدہ ان باتوں کا، نہ اخروی کچھ فائدہ ان باتوں کا. بے مقصد کی باتوں میں ہم نے اپنی پوری عمر تلف کر دی. پوری عمر کس میں گزار دی؟ خوض میں گزار دی. خوض خوض یعنی بے مقصد کی باتیں, جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں, وہ باتوں میں ہم نے اپنی پوری عمر گزار دی. چوتھی وجہ انہوں نے بیان کی, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے, قیامت کو جھٹلاتے تھے, موت سے غافل تھے, موت کے بعد کے مراحل کو جھٹلاتے تھے. یہاں تک کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے, گفتگو کو آگے یہ بڑھانا ہے کہ اب ان کا ہوگا کیا. ان چار وجوہات کی بنیاد پر وہ لوگ پہنچ گئے جہنم, کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, مسکینوں کو نظر انداز کرتے تھے, اپنی عمر پورا بے مقصد اور بلا مقصد اور بیکار باتوں میں ہم نے گزار دی, اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے, تکذیب کرتے تھے کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ چار وجہ ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. موت آنے کے باوجود یقین ہو گیا کہ یہ چار چیزوں پر جو عمل نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, لیکن اب یہ یقین تم کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد جو یقین حاصل ہو گیا انسان کو کہ نہیں, کاش دنیا میں ہوتے تو نماز پڑھ لیتے, کاش دنیا میں مسکینوں کی طرف توجہ کرتے, اب یہ یقین تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, اور نہ صرف یہ لوگ, ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اہل نجات نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ جو شفاعت کرنے والے ہیں, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. ہم میں سے ایک بڑی تعداد, بلکہ اکثریت کا بھروسہ شفاعت پر ہے کہ ہم شفاعت کے ذریعے سے نجات پا جائیں گے, ہم شفاعت کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن وہ شفاعت, جیسا عرض کیا, وہ ولایت جو قرآن میں ہے اور وہ ولایت جو معاشرے میں رائج ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق, ویسے ہی وہ شفاعت جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے اور وہ شفاعت جو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے, زمین آسمان کا فرق. شفاعت جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے, شفاعت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجرم جرم کر کے جب قیامت میں پہنچیں گے تو بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے کچھ اتھارٹی دے رکھی ہے, وہ اتھارٹیاں ان مجرموں کو ان کے مجرم ہونے کے باوجود بھی اللہ سے سفارش کر کے ان کو نجات دلا دیں گے. شفاعت کا نظریہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے, جیسا دنیا میں ہوتا ہے, بڑے لوگ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو سزا سے بچا لیتے ہیں. ہوتا ہے نا, ابھی چل بھی رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص پارٹی کے لوگ کیا کرتے ہیں, حکمران جو جماعت ہوتی ہے, حکمران جماعت ہمیشہ عدلیہ پر بھی اثر انداز ہوتی, جوڈیشری پر بھی, جس کے نتیجے میں ہوتا کیا, جتنے فیصلے سنائے جاتے وہ حکمران جماعت کی خوشنودی کے لیے ہوتے وہ تمام فیصلے, اور اس میں مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا, آزاد کر دیا جاتا, جرم ثابت ہونے کے باوجود بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا. کچھ ایسا ہی تصور شفاعت کا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم باتخوہ زندگی نہیں گزاریں گے, بے تخوائی کے تمام کام کریں گے دنیا میں, اور پھر ہماری امید کس پر ہے کہ ہم شفاعت کے ذریعے سے نجات پا جائیں گے. یہ شفاعت کا وہ تصور ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے. شفاعت ایک حقیقت ہے, اور شفاعت کا قرآن میں جو تصور ہے, قرآن نے جو حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. شفاعت ہے, شفاعت حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جس چیز کو ہم شفاعت سمجھ بیٹھے ہیں وہ شفاعت نہیں ہے. شفاعت ہے, اور شفاعت نجات کا بھی ذریعہ ہے، لیکن وہ شفاعت نجات کا ذریعہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ شفاعت نجات کا ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہے، اور وہ شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ شفاعت توبہ ہی کی طرح ہے. اللہ نے کیا کیا، ہم چاہے جتنے بڑے مجرم بن جائیں، ہم چاہے جتنے بڑے گنہگار بن جائیں، اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر ہم توبہ کر لیں، پشیمان ہو جائیں، خدا سے معافی چاہ لیں اور دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد کر لیں، تو پروردگار ہمارا اس گناہ کو معاف کر دے گا. اس کو توبہ کہتے ہیں. بچے چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ اس کا نام نہیں ہے، توبہ جو کرتے ہیں ہم لوگ، توبہ ہو گئی توبہ ہو گئی، اس توبہ سے توبہ ہے. توبہ پشیمانی کا نام ہے. رخساروں پر مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے. انسان جب پشیمان ہو جائے اپنے گناہ سے کہ پروردگار یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، میں اقرار کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا اور اس کام کی میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے، اور عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اس بات کا نام توبہ ہے. جس طرح سے توبہ کا انتظام اہتمام ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کوئی مجرم مایوس نہ ہو کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا گناہ بخشا نہیں جائے گا. گناہ جتنا بڑا ہو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ توبہ سچی ہو، توبہ صدقے دل سے ہو. توبہ ہی کی طرح اللہ نے ایک اہتمام کیا ہے، اس کا نام ہے شفاعت. شفا شفا سورہ فجر اگر آپ پڑھیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، سورہ فجر امام حسین سے منسوب سورہ ہے. سید الشہداء کا سورہ ہے سورہ فجر. سورہ فجر میں شف اور وتر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. شف کہتے ہیں جوڑی کو، دو چیزوں کا ساتھ ساتھ ہونا. وتر کہتے ہیں سنگل کو. شف یعنی ڈبل، وتر یعنی سنگل. ڈبل ممکن ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں ممکن ہے یہ دونوں الگ الگ ہوں، ایک ہونا ضروری نہیں ہے، سملر ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں، اس کو شف کہتے ہیں، دو ہونے کو شف کہتے ہیں. اسی لیے جو نماز شب میں تہجد کی نماز کا جو 11 رکعت کا جو پروسیجر ہے نماز کا، اس میں 8 رکعت آپ نماز تہجد نماز شب کی نیت سے پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز شف کی نیت سے پڑھتے ہیں، یا شفا جس کو کہتے ہیں بول چال کی زبان میں، شفا بولتے ہیں اس کو، نماز شفا، یا نماز وتر یا وتر جس کو کہتے ہیں، وتر یعنی سنگل، شف یعنی ڈبل. بہت سے ایسے کام ہیں انسان تنہا ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسرے کی مدد نہ لے. بہت سے ایسے کام ہیں، مثلاً اس کو ایک وزنی پتھر اٹھانا ہے، اکیلا نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کی مدد لے گا. جب دوسرا جوائن ہو کے اس کی مدد کرے گا اس پتھر کو اٹھانے میں، تو کہا جائے گا کہ جو مدد کر رہا ہے وہ شفیع ہے اس شخص کا. مدد کرنے والا کیا ہے؟ شفیع ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو مدد کر رہا ہے شفیع، اس وہ آ کر یہ کہے کہ نہیں تم ہٹ جاؤ، میں اکیلا ہی یہ پتھر اٹھا لیتا ہوں. اور اگر اکیلا وہ پتھر اٹھا لے تو پھر شفاعت نہیں ہوئی، اس کو شفاعت نہیں کہتے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے شخص کی مدد کی جائے، نہ یہ کہ مقصد خود طے کر لے وہ شخص. جیسا ہوتا ہے نا امتحانوں میں، کیا ہوتا ہے، بچوں کی تیاری کرواتا استاد، دیکھتا کہ بعض بچے ہیں قوم کے کہ یہ بچوں کی اگر تیاری نہ کروائی جائے تو یہ لوگ فیل ہو جائیں گے امتحان میں، تو ان کو جمع کر کے تیاری کرواتے امتحان کے لیے. یہ جو امتحان کی تیاری کروا رہا ہے، یہ خود تو امتحان نہیں لکھ رہا جا کے. البتہ یہ اور بات ہے کہ آج کل یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ امتحان کسی اور کا ہوتا ہے، جا کر لکھ کر کوئی اور آتا ہے، لیکن اس کو شفاعت نہیں کہتے. شفاعت کہتے ہیں کہ امتحان لکھنا طالب علم ہی کو ہے، لیکن اس امتحان کی تیاری ایک استاد کرواتا. لکھتا کون ہے بالآخر جا کے؟ لکھتا طالب علم ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں یہ شخص جو امتحان کی تیاری جو کروا رہا وہ شفیع ہے. ویسے ہی ہدایت کا راستہ، مقصد خلقت تک پہنچنا، نجات تک پہنچنا، نجات تک پہنچنے میں جو ہماری مدد کرے وہ ہمارا شفیع ہے، نہ یہ کہ خود وہ راستہ طے کر لے. اگر وہ راستہ اکیلا خود طے کر لے تو پھر اس میں شفاعت نہیں ہے، راستہ طے کرنے میں ہماری مدد کرے یہ شفاعت ہے، نہ یہ کہ مجرموں کو سزا سے بچانے کے لیے، جیسا ہمارے ذہنوں میں تصور ہے سزا سے بچانے کے لیے اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے یہ مجرم ہے، میری وجہ سے اس کو بخش دیا جائے، میری وجہ سے اس کی سزا معاف کر دی جائے. بندگی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں جو مددگار ہے وہ شفیع ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے شفاعت. اور سورہ مدثر میں کیا کہہ رہا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان چار لوگوں کو نہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. فلا تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان چار گروہوں کو بچا نہیں سکتی. ہوتا ہے نا، امتحان کی تیاری کروا رہا ہے ایک استاد، لیکن ایک آدھ بچہ بڑا بدتمیز رہتا تو استاد اسے کہتا تم میری کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تم بہت بدتمیز ہے، میں تمہاری تیاری نہیں کروا سکتا، تم جاؤ کہیں اور. مجرمین کا بھی حال قیامت میں وہی ہونے والا ہے کہ شفاعت کرنے والے بھی قیامت کے دن مجرموں سے برات اختیار کر لیں گے، دوری اختیار کر لیں گے، یعنی ان کی شفاعت کا کوئی فائدہ مجرموں کو نہیں پہنچے گا. کتنی صورتیں بن گئی اس میں، دیکھیں شفاعت کرنے کی ایک تو یہ صورت ہے کہ شفاعت کرنے والے اگر شفاعت کریں گے تو خداوند عالم ان کو اجازت ہی نہیں دے گا، کیونکہ شفاعت ہونے والی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے شفاعت ہونے والی ہے. تو پہلے مرتبے میں اللہ اجازت ہی نہیں دے گا شفاعت کرنے کی. کس کی شفاعت؟ مجرمین کی شفاعت. مجرمین کی شفاعت کی اللہ اجازت ہی نہیں دے گا پہلے مرحلے میں. لیکن پہلے تو شفاعت کرنے والے کریں گے نہیں، پہلے مرحلے میں شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے نہیں ان کی. لیکن اگر شفاعت کرنا چاہیں پروردگار ان کو کرنے نہیں دے گا، اور اگر کر بھی دے تو پروردگار اس شفاعت کو قبول نہیں کرے گا، اس شفاعت کو قبول نہیں کرے گا. کس کی شفاعت کو؟ مجرمین کی شفاعت. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ یہ اہم نقطہ ہے، آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فما لہم عن التذکرۃ مورزین. کیوں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے مجرموں کو؟ اس لیے نہیں پہنچا رہی ہے. اتنی سختی کیوں ہے ان کے اوپر؟ اتنی سختی کیوں برتی جا رہی ہے مجرموں پر؟ یہ سختی اس لیے ہے فما لہم عن التذکرۃ مورزین، جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی تھی فوراً اعراض کر کے نکل جاتے تھے، فوراً وہاں سے بھاگ جاتے تھے. تذکرہ، تذکر، اسے پہلے عرض کیا، تذکر دینا یعنی بھولی ہوئی بات کو یاد دلانا، یاد دہانی انگلش میں جس کو ریمائنڈر کہتے ہیں. معاشرے میں کچھ لوگ یاد دلانے والے، کیا یاد دلانے والے؟ تم اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ کو یاد رکھو. تم قیامت کو بھول گئے ہو، قیامت کو یاد رکھو. تم موت کو بھول گئے ہو، موت کو یاد رکھو. یہ تذکرہ ہے، تذکر ہے. لیکن جب تذکر دینے والے ان کو تذکر دیتے تو وہ فوراً اعراض کرتے، یعنی سنتے نہیں ان کی بات کو، نکل جاتے وہاں سے. کیسے نکلتے؟ قرآن اس کی بھی تصویر کھینچ رہا ہے کہ کیسے نکل جاتے. کأنہم حمرم مستنفرہ، کیسے بھاگ کھڑے ہوتے؟ جس طرح سے گدھے بھاگ جاتے، رمیدہ گدھا اچھلتا ہوا گدھا جس طرح سے بھاگتا ہے، جیسے ہی نصیحت کرنے والوں کو یہ دیکھتے ہیں گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، اچھلتے ہوئے گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں. کس سے بھاگتے ہیں یہ گدھے؟ فرت من قسورا، جس طرح سے درندہ شیر کو دیکھ کر گدھے اچھلتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اسی طرح نصیحت کرنے والوں کو دیکھ کر مجرمین اچھلتے ہوئے گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں. یعنی نہیں چاہتے کہ ان کی نصیحت، ان کا تذکرہ، ان کا تذکر، ان کی یاد دہانی کو سنے، حتیٰ وہ جو یاد دلانا چاہ رہے ہیں. کیا یاد دلانا چاہ رہے ہیں؟ وہ چیز جو بھول گئے ہیں. کیا بھول گئے؟ دنیا کی مشغولیت، کمانے میں، اولاد میں، خدا کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، یوم حساب کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں کیا کرنے لگے؟ یوم الدین کی تکذیب کرنے لگے. فما یکذب یوم الدین، یوم دین کو جھٹلانے والے، یوم یعنی یوم آخرت، قیامت کو جھٹلانا شروع کر دیا، تکذیب کرنا شروع کر دیا. تو مجرم کا کوئی شفیع نہیں ہے. اگر کوئی شخص مجرمانہ زندگی گزار کے یہ توقع کرے کہ میں شفاعت کے ذریعے سے چھوٹ جاؤں گا اور باضابطہ اپنے جرائم کو جاری رکھے، ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی شفیع اولاً ہے نہیں. اور اگر کوئی شفاعت کرنا چاہے تو خدا اس کو کرنے نہیں دے گا، اور اگر کوئی کر بھی دے تو خدا اس کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا، وہ شفاعت جو مجرمین کی جائے گی. کیونکہ شفاعت مجرموں کو سزا سے بچانے کا نام نہیں ہے، شفاعت کا مطلب بندگی خدا کے راستے میں مدد کرنا، انسان کو اس کے مقصد تک پہنچنے میں مدد کرنا، اللہ کی بندگی تک پہنچنے میں اس کی مدد کرنا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ فذکر، تذکر دیتے رہو ان کو، نصیحت یاد دلاتے رہو ان کو، یاد دہانی کراتے رہو، ریمائنڈ کراتے رہو ان کو. ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ کا یہ یاد دلاتے رہنا، آپ کی یہ یاد دہانی کرواتے رہنا مومنین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تنفع المؤمنین ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ لا تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن دنیا میں اگر نصیحت کو سن لیا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجرم بننے سے رک جائیں گے، مجرم نہیں بنیں گے. اگر دنیا میں نصیحت کو مان لیں گے، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اگر دنیا میں ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے، تو ہم قیامت کے دن وہ چار گروہوں میں سے، مجرموں میں سے نہیں رہیں گے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اتنی لیاقت پیدا کریں کہ ہماری شفاعت کرانے والے کروا سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على خاتم الانبیاء محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللهم صل على صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ بنت رسول اللہ سیدت نساء. اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق البار الامين. اللهم صل على امين المؤتمن موسى بن جعفر الكاظم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد ابن علي الجواد. اللهم صل على علي ابن محمد الهادي. اللهم صل على الحسن ابن علي العسكري. اللهم صل على القائم بالحق المنتظر المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم ادب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون اياتك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم والق الرعب في قلوبهم وانزل عليهم رزقك ونقمتك وباسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الارض ومغاربها انك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل التقوى زادهم والايمان والحكمه في قلوبهم واعوذهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه الہ الحق وخالق الخلق اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انك انت العزيز الحكيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فانه ذاكر لمن ذكر واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اما بعد اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں سب سے پہلی جو مناسبت ہے وہ 11 شعبان یعنی کل ہی کا دن ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ مناسبتوں سے معمور ہے ان میں ایک اہم ترین مناسبت کل کی 11 شعبان کی مناسبت ہے جس میں حضرت علی اکبر کی ولادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور اسی شعبان میں حضرت علی اکبر کی ولادت ہے اور علی اکبر کے حوالے سے خود سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں سب سے زیادہ اگر کسی سے مشابہ تھے حضرت علی اکبر تو وہ نبی مکرم اسلام سے تھے رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ کے مہینے میں رسول اللہ کا مشابہ علی اکبر دنیا میں آئے اور جہاں جہاں شیعہ بستے ہیں کل کے دن یعنی 11 شعبان کے دن یوم جوان یوتھ ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے آپ دیکھیں معاشرے میں جتنے طبقے ہیں ان میں سب سے اہم رول اگر معاشرے میں کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ جوان طبقہ ہے کیونکہ جوان طبقہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے جوانوں ہی سے کوئی تبدیلی آتی ہے یعنی اچھائی کی طرف اگر معاشرہ جا رہا ہے تو وہ جوانوں کے ذریعے سے اور اگر برائی کی طرف بھی کوئی معاشرہ جا رہا ہے تو وہ جوانوں کی وجہ سے اور سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں جوانی تھے جوان ہی سب سے آگے آگے تھے ایمان لانے والوں میں اور حضرت علی اکبر کی زندگی ہمارے لیے اس لیے بھی مشعل راہ ہے ہمارے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے کہ حضرت علی اکبر نے جوانی اپنی پوری جوانی راہ خدا میں صرف کر دی آپ دیکھیں حضرت علی اکبر کا وہ معروف جملہ کہ جب آپ نے اپنے والد گرامی سے یہ پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ ہم ہی حق پر ہیں تو حضرت علی اکبر نے یہ فرمایا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں موت کی طرف ہم چلے جائیں یا موت ہماری طرف آ جائے فرق نہیں پڑتا بشرط یہ کہ ہم حق پر ہوں اور حق پر رہنے کے لیے باطل کو چھوڑنا پڑتا ہے باطل سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے تب جا کر حق پر انسان ٹک پاتا ہے اسی لیے اہل بیت نے جوانوں کو جو نصیحتیں کی جوانوں کو بہت اہمیت دی علماء نے بھی علماء کے اندر یہ روش کیوں آئی کیونکہ اہل بیت سے یہ بات آئی اہل بیت ہمیشہ کیونکہ جوان کا دل صاف ہوتا جوان کے دل میں کسی قسم کا کینہ کدورت نہیں ہوتی لہٰذا اچھی بات کا اثر اس کے دل پر فوراً ہوتا تو پہلا کام جو جوانوں کو جو کرنا ہے وہ جذباتیت، کیونکہ جوان زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ زیادہ جذباتی فوراً جذبات میں آ جاتے، تو اپنی جذباتیت کو اپنی عقلانیت کے تابع رکھنا ہے، اپنے جذبات کو اپنی عقل کے تابع رکھنا ہے. جذبے اگر عقل کے تابع رہے تو اس کے نتائج اچھے نکلتے، لیکن جذبوں کو اگر عقل کے تابع نہ رکھا جائے تو اس کے نتائج برے نکلتے. تو لہٰذا اپنے جذبات کو اپنے عقل کے تابع رکھیں. گرچہ یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، ہر جوان یہ کام کر سکتا، اپنے جذبات کو اپنے عقل کے تابع رکھے اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے. جو نفسانی خواہشات انسان کے اندر ہیں، جوانی ظاہر سی بات ہے، جوانی وہ پیریڈ ہوتا ہے انسان کی عمر کا کہ پوری طاقت پوری شہوت امڑ کے آ جاتی انسان کے اندر، پوری قوت جوانی میں جتنی قوت ہوتی یا جوانی میں جتنی شہوت ہوتی انسان کی عمر کے کسی اور حصے میں وہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا سب سے زیادہ حفاظت عمر کے کسی حصے کی کرنا ہے تو وہ جوانی کی کرنا ہے. بچپن میں اور بڑھاپے میں اتنا انسان کو بچنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا جوانی میں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے. حدیث قدسی ہے کہ فرماتا ہے خداوند عالم کہ اے جوان، اگر تم نے خدا کے لیے اپنی شہوت کو قابو میں رکھا تو تم میرے باس فرشتوں کے مثل ہو جاؤ گے. اگر تم اپنی شہوت کو قابو میں رکھو گے تو تم کو کیسے بنا دوں گا؟ اپنے باس فرشتوں کی طرح بنا دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اور دوسرے یہ کہ تربیت کا بہترین موسم اگر کوئی ہے، تربیت کا بہترین ٹائم اگر کوئی ہے تو وہ جوانی کا ٹائم. جوانی کا ٹائم نکلنے کے بعد انسان کی تربیت ناممکن تو نہیں ہے لیکن سخت ہے، ویسے ہی سخت ہے جیسے ایک وہ درخت جس کا تنا کافی مضبوط ہو چکا ہو اس کو آپ کسی رخ پر مڑنا چاہتے ہو کہ وہ کٹنے کے لیے تو تیار ہے لیکن مڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تربیت کا بہترین موقع جوانی ہے. جوانی نکل جانے کے بعد تربیت ہوگی ضرور لیکن مشکل سے ہوگی، بہت مشکل سے تربیت ہوگی. جوانی میں جس آسانی سے تربیت ہو جائے گی، عمر نکل جانے کے بعد اتنی ہی مشکل سے تربیت ہوگی. تو لہٰذا بہترین موقع تربیت کا، اپنے آپ کو اچھائیوں سے لیس کرنے کا، برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کا، جوانی ہے. اور اسی لیے حدیث میں شاید ہے یہ بات کہ وہ جوان جو عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی برتری بوڑھوں پر ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی برتری تمام نبیوں پر ہے. عبادت گزار جوان کی فضیلت عام بوڑھوں پر ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے. اگر جوان عبادت گزار ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور جوانوں کی زندگی، آپ جوانوں کو بوڑھوں کے جیسا ٹریٹ نہیں کر سکتے. جوان کے اندر ایک امنگ ہوتی، وہ ایک طاقت ہوتی، وہ طاقت ریلیز ہونا ضروری رہتا. تو لہٰذا سالم تفریح یعنی اس کو مشغول رکھا جائے جوان کو اچھی تفریحوں میں، حلال تفریحوں میں. اگر حلال تفریح نہ کروائی جائے جوان کو تو وہ حرام کاموں کے پیچھے پڑ جائے گا. تفریح کے لیے خود رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو تفریح رائج تھی، اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا کہ اپنے جوانوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے جوانوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، اور اپنے جوانوں کو تیراکی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ. یہ تین باتوں کی صراحت تو خود حدیثوں میں ملتی ہے کہ جوانی کا ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جتنی اچھی چیزیں سیکھنا ہے وہ انہی ایام میں سیکھنا ہے. اور سالم تفریح، تفریح سالم ہو، جوان کو سالم تفریح ملے گی، بری صحبت سے بچ جائے گا. اسی لیے جوانی کے مرحلے میں ایک اہم کام جو ہے وہ صحیح دوست کا انتخاب ہے. وَإِلَّا بہت سے اچھے گھرانے کے بچے جب وہ جوان ہوئے لیکن صحبتیں بری ملی جس کے نتیجے میں تباہ ہو گئے، اور ان کے بعد کی پوری نسل تباہ ہو گئی. وہ تباہ ہوئے، ان کے بعد کی پوری نسل تباہ ہو گئی. تو لہٰذا جوانی میں ایک بات جو اہم ہے وہ دوست، کس شخص کو آپ اپنا دوست بنا رہے ہیں، کون شخص آپ کا دوست ہے؟ اگر آپ کا دوست آپ کو برائی سے روک رہا تو وہ آپ سے سچی محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ جو آپ کو برائی کی طرف ترغیب دے رہا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ برائی سے روکنے والا آپ کا سب سے بڑا دوست اور آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آخری چیز، جوانی میں جو عادتیں انسان کو پڑ جاتی ہیں، ایڈکشن کسی چیز کا، سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی، گٹکا کھانے کی عادت ہو گئی، یہ عادتوں کا اثر انسان صحبتوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے جوانی میں پڑ جاتی عادتیں۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ایڈکشن انسان اپنے آپ کو کسی بھی عادت کا اسیر نہ کرے۔ سگریٹ کا غلام ہے، سگریٹ نہیں ملا تو اس کے ہاتھ پیر میں کمکپی شروع ہو جاتی۔ انسان جوانی میں یہ عادت ڈالے کہ کسی بھی غلط چیز کا اس کو کسی بھی غلط چیز کی اس کو عادت نہ ہو، ایڈکشن نہ ہو کسی بھی چیز کا، یہ جوانی۔ اگر اس طرح جوانی گزرے گی، یقیناً یہ جوان خود اپنے لیے بھی مفید رہے گا، معاشرے کے لیے بھی مفید رہے گا، لوگ اس کی عمر درازی کی دعا کریں گے، لوگ اس کے والدین کے حق میں دعا کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے جوان اس کے مرنے کا انتظار کریں گے، کاش جلدی مر گیا تو اچھا ہے، حتیٰ والدین، اور یہ کہنے پہ شاید مجبور ہو جائیں والدین کہ کاش ہم تجھے پیدا نہ کرتے تو اچھا تھا۔ تو ویسے نہیں بننا ہے، ایسے جوان بننا ہے جو خود اپنے لیے فائدہ مند بنے، خود معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ 14 شعبان شب برات ہے، وقت کم ہے، میں سرسری بیان کر دوں۔ شب برات، شب نیمہ شعبان، اہل سنت شب برات اس کو کہتے ہیں، شیعہ اس کو شب نیمہ شعبان کہتے ہیں۔ شب برات بھی اگر کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال بھر میں 5 شبہائے قدر ہے، شب قدر جس میں انسان کی تقدیر سمر سکتی ہے، انسان اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ 5 شبہائے قدر سال بھر میں، جن میں سے 4 شبہائے قدر ماہ رمضان میں ہیں، 19ویں ماہ رمضان، 21ویں ماہ رمضان، 23ویں ماہ رمضان اور 27ویں ماہ رمضان، یہ 4 شبہائے قدر کی نشاندہی خود ماہ رمضان میں کر دی گئی ہے۔ ان سے ہٹ کر ایک شب جس کے بارے میں احتمال قوی ہے کہ وہ بھی شب قدر ہے، وہ شب نیمہ شعبان، کہ انسان چاہے تو اس شب میں اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، بجائے اس کے کہ پٹاخے چھوڑنے میں، کھانا کھانے میں، لایانی باتوں میں اپنا وقت تلف کرے، انسان اس رات اپنی تقدیر کو سنوارے، اپنے مقدر کو سنوارے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ کے، اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ کے انسان اس شب کو بسر کرے، شب برات۔ ایک اللہ نے کچھ فرصتیں، کچھ اپرچونیٹیز سال بھر میں رکھی ہے، ان میں سے ایک اپرچونیٹی یہ رات، اس اپرچونیٹی کو اویل کر لے انسان، اس فرصت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آخری بات جو ہے وہ خود ولادت حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف، شب نیمہ شعبان کی برکتوں میں اور اس کو اور مبارک تر کرنے میں ایک چیز جو ہے وہ خود حضرت کی ولادت ہے، 12ویں امام کی ولادت، منجی عالم بشریت کے، اللہ نے جس کے ذریعے سے تمام بشریت کو نجات کا وعدہ کیا ہے، مصلح عالم۔ اور آپ دیکھیں شب قدر میں بھی اللہ نے کیا کیا، شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن صامت کو۔ یہ جو شب قدر ماہ شعبان میں ہے، شب نیمہ شعبان میں، اس میں بھی اللہ نے قرآن اتارا، لیکن قرآن ناطق 12ویں امام کی شکل میں۔ اور اس دن 15 شعبان کو، یعنی 14 شعبان کی رات، یعنی شب نیمہ شعبان، رات بھر عبادتوں میں بسر کرنے کے بعد انسان 15 شعبان کو روزہ رکھے، روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ 13, 14, 15 رکھے تو خوب، 13, 14, 15 اگر نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 15 شعبان کے دن انسان روزہ رکھے، ولادت کا دن ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ ہمیشہ ائمہ کی ولادت اور شہادت کے جو ایام ہیں وہ ہم سے عہد کے متقاضی ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم عہد کریں ائمہ سے۔ کس بات کا عہد؟ کہ ائمہ کے مشن کو ہم اپنے زندگی میں آگے بڑھائیں گے۔ 12ویں امام کے حوالے سے جو ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، خاص طور پر جوانوں کی، وہ یہ کہ ظہور کا زمینہ فراہم کریں، دین کے احکام پر عمل کریں مکمل طریقے سے، یعنی اپنی پوری زندگی دینی زندگی بنا لیں. دینی زندگی جب میں کہتا ہوں تو لوگ سنیاس گرہن کرنے کا ذہن میں نہ لائیں، دینی زندگی یعنی اپنے تمام فرائض و واجبات کو ادا کریں. جب جو فریضہ واجب ہو جائے وہ فریضے کو ادا کریں، نماز واجب ہے نماز ادا کریں، پڑھنا ہے پڑھیں، اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھائیں. کیونکہ امام زمانہ کا جو لشکر ترتیب پانے والا ہے وہ ماہرین کا لشکر ترتیب پانے والا ہے، ماہر افراد کا. تو لہٰذا دین پر مکمل عمل کیا جائے اور اپنی علمی ذمہ داری کو ادا کیا جائے اور معاشرے میں حضرت کے ظہور کا زمینہ فراہم کیا جائے، برائیوں کو کم سے کم کروایا جائے معاشرے میں اور اچھائیوں کو رائج کیا جائے. جب یہ ہوگا معاشرے میں تو پھر ہمارا ایک قدم ظہور کی طرف آگے بڑھے گا، امام زمانہ کے ظہور کی طرف. اور وہ کوشش کے ذریعے سے ہی ہوگا، امام زمانہ کا ظہور کوئی معجزے سے نہیں ہوگا، وہ ہماری کوشش پر ہے. ہم جتنی کوشش کریں ظہور کا زمینہ فراہم کرنے میں، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کو تاجیل کرنے والوں میں شمار بنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما و سری لنکا کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائیں.